قرأت خيالا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. قصص القرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ سورہ قلم میں جو باغ والوں کا واقعہ آیا ہے اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اور اس سے جو سبق ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہم لوگ کلاس ری اسٹارٹ کرتے ہیں، پلیز تھوڑا سا ویٹ کریے، آپ تلاوت سن لیتے ہیں ہم پہلے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد.
أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. سورہ قلم ہے آیت نمبر 17 سے. ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے اور وہ کوئی استثنا نہیں کر رہے تھے. رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو. چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے. وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے. ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ پکار اٹھے، پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہگار تھے۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ آخر کو انہوں نے کہا، افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے۔ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ اس کو جانتے ہوتے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے پہلی سٹوری، سب سے پہلا واقعہ جو بیان کیا گیا وہ یہی واقعہ ہے، یعنی قصص القرآن میں یا قصص القرآن کا سب سے پہلا واقعہ باغ والوں کا واقعہ ہے۔ اور سورہ قلم کے بارے میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سٹارٹنگ کی جو پانچ سورتیں، یہ پانچ وحی جو نازل ہوئی تھی، جیسے سورہ الق ہے، سورہ فاتحہ ہے مکمل سورت، اور بعض روایت کے مطابق سورہ مدثر ہے، اور یہ سورہ قلم ہے، یعنی یہ پانچ جو ابتدائی وحی جو نازل ہوئی تھی، ان پانچ ابتدائی وحی میں سے ایک وحی سورہ قلم کی تھی، یعنی بہت ہی شروع کے وحی میں سے، یا بہت ہی شروع کے سورتوں میں سے نازل ہونے والی ایک سورت ہے سورہ قلم۔ اور یہ سب سے پہلا واقعہ ہے جو قرآن میں اس وقت بتایا گیا، یعنی قصص القرآن کا پہلا واقعہ نزول کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہم تو قرآن جو پڑھ رہے ہیں تو اس کی وہ ترتیب ہے جو کہ نزول کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ترتیب ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے رسول نے رکھوائی ہے کہ سورہ فاتحہ پہلے، پھر سورہ بقرہ، پھر آل عمران، پھر نساء، اس طرح سے۔ لیکن جو نزول کے اعتبار سے اس کی ترتیب دوسری ہے، تو نزول کے اعتبار سے یہ واقعہ قصص القرآن میں سے یہ پہلا واقعہ تھا جو اس وقت نازل ہوا، جو بتایا گیا ایک باغ والے کا واقعہ۔ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ صرف پانچ آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یعنی جو نقشہ کھینچا ہے باغ کا کہ کس طرح سے اس پر ایک آفت آئی اور وہ باغ بالکل ختم ہو کر رہ گیا، اور وہ ان بھائیوں کی آپس کی بات چیت، یعنی چند آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورا ایک نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہے کہ پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے عظیم مرتبے پر ہیں، الحمدللہ۔ کیوں؟ کیونکہ کفار مکہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگا رہے تھے، اور آپ پر باتیں بنا رہے تھے کہ آپ مجنون ہیں، نعوذ باللہ، آپ جھوٹے ہیں، اور اس طرح کی کئی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اخلاق کے سب سے عظیم مرتبے پر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ سند ملی۔ پھر ایکچولی کفار مکہ کے رویے پر اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ نازل کیا کہ اے کفار مکہ، اے انکار کرنے والے لوگوں، تم جو ہمارے رسول کا انکار کر رہے ہو، تو تم دیکھو کہ جو لوگ بھی ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یا پھر تمہارا معاملہ بھی ویسے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنے احسانات کیے، تم کو ایک وادی غیر ذی زرع، یعنی جہاں پر کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی گرینری نہیں تھی، پہاڑ ہی پہاڑ تھے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری کر دیا تمہارے لیے زمزم کا، وہاں پر تم طرح طرح کے کھجورے پاتے ہو، یعنی کعبۃ اللہ کے ہونے کی وجہ سے وہاں امن و امان ہے، تمہیں بہت ساری نعمتیں حاصل ہیں، ہر پھل، ہر قسم کا پھل وہاں موجود ہے تمہارے لیے، اور تم بھی ویسے ہی ان باغ والوں کی طرح نافرمانی کر رہے ہو یا احسان فراموشی کر رہے ہو جیسے کہ وہ اس واقعے میں پیش آیا تھا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ واقعہ اتنا مشہور تھا، یعنی یہ جو باغ والے کا، جس شخص کا یہ واقعہ بتایا گیا ہے، کہ عرب کے لوگ اس سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یمن کے علاقے سنا کا رہنے والا تھا یہ شخص، اور یہ مسلم تھا، یہودی تھا، سمجھے، یعنی یہودیوں میں سے ایک شخص تھا، جو کہ ان لوگوں نے بعد میں اپنا نام یہودی رکھ لیا، لیکن ہم سب جانتے کہ پہلے یہ مسلمان ہی تھے۔ تو ایک مسلم شخص تھا، ایک اس باغ والے کا واقعہ بتایا گیا ہے۔ اور کیوں اتنا مشہور تھا وہ باغ والا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو باغ دیا تھا، جو باغ سے نوازا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے، اس باغ کے، یعنی مفسرین بتاتے ہیں، یعنی اس واقعے کے پس منظر میں جو باتیں ہیں جو اس زمانے میں بہت مشہور تھیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے باغ والے کا نام لے لیا، اور اس سے کفار مکہ سمجھ گئے کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ یہ یمن کا جو شخص تھا یہودی، اور ایکچولی مسلمان، یہودی کہنا بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، تو ایکچولی وہ مسلمان ہی تھا، تو وہ بنی اسرائیل میں کا ایک مسلمان شخص تھا، اور وہ اللہ پر یقین رکھتا تھا، اور اس نے اپنے باغ کے، کہا جاتا ہے کہ تین حصے کر رکھے تھے باغ کے پھلوں کے، اور ایک حصہ باغ کا ایسا تھا، یعنی بہت سارے اس کے کھیت کھلیان تھے، باغات تھے، اس میں سے ایک حصہ اس نے اپنے باغ کا ایسا کر رکھا تھا مخصوص مسکینوں کے لیے، کہ شہر کے کوئی بھی مسکین، یعنی جو شہر سنا کے رہنے والے لوگ تھے، اس میں سے کوئی بھی مسکین، سب کو یہ بات معلوم تھی، نون تھی یہ بات، بہت بہتر طریقے سے سب لوگ جانتے تھے کہ جو بھی شخص بھوکا ہو، جو بھی مسکین ہو، وہ بغیر اجازت کے آ کر اس کے باغ میں سے پھل توڑے اور کھا لے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ امیجن کریں، تصور کریں کہ کچھ لوگ کتنے اچھے ہیں، بنی اسرائیل میں سے کتنے اچھے ہیں، کتنی ان کے اندر سخاوت آپ دیکھیں، کتنی دریا دلی اور کتنا لوگوں کا خیال، مسکینوں کا خیال۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ جو اپنا ہاتھ گلے تک باندھ کے رکھتے ہیں، گردن تک، یعنی بہت ہی بخیل ہیں، اور کچھ اتنے اچھے ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی نے یہاں پر کفار مکہ کو اس باغ والے شخص کا واقعہ بیان کر کے کہا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جیسے ان باغ والوں کو آزمایا تھا تو کیا ہم ان کو نہیں آزمائیں گے؟ اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کو آزما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اتنی نعمتوں سے نوازا۔ اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے، اللہ تعالیٰ کی آیت کو ماننے کی بجائے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو واقعہ جو ہم کو تفاسیر سے پتہ چلتا ہے، اور یہ اتنا مشہور واقعہ تھا کہ یہ ہر ایک کے زبان پر یہ واقعہ جاری تھا سمجھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی واقعہ کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 17 سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا یہ سمجھتے ہیں ہم ان کو اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح سے اس باغ والے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ تو یہ تمام آیت سے جو بات، جو لب لباب ہمیں ملتا ہے، جو واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، اس کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یمن کا ایک شخص تھا رہنے والا، وہ یمن کے ایک شہر سنا میں رہتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے باغات دیے تھے، اور وہ اس کے بہت سارے بیٹے بھی تھے اور اس کو باغوں کا مالک بھی تھا۔ اس کے باغات بہت سارے پھل اور جو فروٹس ہوتے ہیں وہ لے آتے تھے، جس کی بنا پر وہ بہت مالدار ہو گیا تھا شخص۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس کے کئی باغات تھے اور باغ کے درمیان کھیت بھی تھے بہت سارے، یعنی اور دوسری فصلیں بھی ہوتی تھیں۔ اس نے اپنے باغ کے تین حصے کر رکھے تھے، یعنی جو بھی اس کی آمدنی تھی، جو اس کے پھل آتے تھے باغ کے، یا جو بھی اس کا ثمر آتا تھا، اس نے اس کے تین حصے کر رکھے تھے۔ ایک حصے کو وہ سیل کرتا جس سے دوبارہ فصل گرو کر سکے، ایک حصہ اپنی فیملی کے لیے رکھتا تھا، اور ایک حصہ وہ اس نے غریبوں کے لیے مخصوص کر رکھا تھا، مسکینوں کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے باغ کی کوئی باؤنڈری وال نہیں تھی۔ امیجن کریں، ذرا تصور کریں کہ بہترین پھل دیتا تھا اس کا باغ، اور اس کے ایک حصے کے باغ کی کوئی باؤنڈری وال نہیں تھی، سارے شہر کے لوگوں کے لیے کھلے عام دعوت تھی کہ جو بھی آئے اور اس میں سے کھائے۔ سبحان اللہ، ایسے بھی دریا دل اور ایسے بھی سخی لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ آج ہمارے امت مسلمہ میں بھی ایسے لوگ ہوں جو مسکینوں کا خیال رکھنے والے ہوں۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب وہ بچوں کے والد نے یہ باغ کو سب کے لیے کھلا رکھا تھا، تو وہ جو بیٹے تھے وہ سوچتے رہتے تھے کہ ہمارے والد تو بہت ہی بیوقوف ہیں، یہ تو بہت ہی نادان ہیں، اپنا آیا ہوا مال جو ہے زبردستی لوگوں پر لٹاتے رہتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اتنی بڑی فیملی والے ہیں، ہم کو خود ضرورت ہے۔ وہی جو تھوڑ دلی والی بات ہوتی ہے، یعنی جو شح نفس کہتے نا، کہ نفس کا جو انسان کی جو تنگ دلی ہوتی ہے، وہ انسان کو اسی بنا پر اکساتی رہتی کہ اچھا بس سارا کچھ میرے لیے، سارا کچھ میرے لیے، میں کسی کو نہ دوں، سب پورے ہر چیز پر میں خود قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں، ہر چیز بس میرے لیے ہے۔ تو بس وہی والی سوچ تھی ان بھائیوں کی بھی، تو وہ اپنے والد کو بے وقوف اور نادان سمجھتے تھے، اور انتظار میں تھے کہ ہمارے والد کا کچھ ہو تو پھر ہم تو یہ پھلوں کو کسی کو لینے نہیں دیں گے، یہ باغ پر ہمارا قبضہ ہوگا اور یہ باغ کے ہم مالک ہیں، لہٰذا ہم اس کے پھلوں کو کسی کے اور کے لیے لینے نہ توڑنے دیں گے، نہ کسی اور کا اس میں حصہ رکھیں گے۔ اب جیسے ہی وہ شخص کی، وہ جو نیک شخص تھا، اس کا انتقال ہوا، فوراً ان لوگوں نے ارادہ کیا، اور کہا جاتا ہے کہ باغ پھلوں سے لدا ہوا تھا، یعنی پھل آنے کو ہی تھے، بس نکالنا باقی تھا۔ تو یہ لوگ آپس میں ڈسکشن کرنے لگے، اور آپس میں ان کی جو بات چیت تھی، جو ان کا کنورسیشن تھا، وہ یہاں پر قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم ایسا کریں گے کہ رات اندھیرے ہی، یعنی صبح ہونے سے تھوڑا پہلے پہلے، جب بالکل تھوڑا سا بھی اجالا نہیں ہوتا ہے اور اندھیرا باقی رہتا ہے، اسی وقت ہم نکل جائیں گے۔ اور وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ ہم دوسرے لوگوں کے آنے سے پہلے وہاں چل پڑیں گے تاکہ سارے پھل نکال لیں۔ انہوں نے آپس میں بات چیت کی کہ صبح سویرے چل پڑو، اور ہم ایسا کرتے کہ لوگوں کے پہنچنے سے پہلے ہی ہم سارے پھل نکال لیں گے، اور انہوں نے استثنا نہیں کیا تھا۔ یہاں پر جو لفظ آ رہا ہے ولا یستثنون، اور اس کے دو معنی بتائے ہیں اسکالرز نے، کہ یستثنون کا مطلب ہے کہ انہوں نے پھل نکالنے کے وقت ان کا حصہ الگ نہیں نکالا مسکینوں کا، نہ اس کے بارے میں سوچا انہوں نے، یعنی اگر جس طرح سے ان کے والد نکالتے تھے، وہ جو لڑکے تھے ان کے والد سب مسکینوں کے لیے ایک حصہ رکھتے تھے، تو انہوں نے وہ حصہ نہیں نکالا اور کہا کہ سارے کے سارے پھل ہم ہی لے لیں گے۔ وہی لالچ، ہم کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ بتایا گیا کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، یعنی چونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک مسلمان ہی لوگ تھے، وہ بھی تو ایک برے کام کے لیے جا رہے تھے، تو وہ انشاءاللہ کیسے کہتے تھے، تو انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، یعنی انہوں نے اللہ کا نام بھی نہیں لیا، اور بس یہ خود سے ارادہ کر کے نکل پڑے کہ ہم اس میں سے کسی کو نہیں لینے دیں گے، بس یہ سارے کے سارے پھل ہمارے ہیں۔ اب وہ چل پڑے اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے۔ اب آپ ان کی باتیں دیکھیے ذرا کہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ کوئی مسکین کوئی مانگنے والا تمہارے پاس آنے نہ پائے، اور اگر یعنی ان کا ارادہ تھا کہ کوئی آتا بھی ہے تو ہم دیں گے نہیں کسی کو، یعنی پہلے سے دل میں ان کی یہ سوچ تھی کہ ہم کو پورے کے پورے پھل پر خود قابض ہونا ہے، چونکہ یہ ہمارا باغ ہے، لہٰذا ہم کسی کو اس میں سے ایک پائی یا ایک پھل بھی نہیں دیں گے۔ اور پہلے کا پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کسی کو کچھ نہ دیں گے، اور اسی بنا پر وہ صبح سویرے جلدی جلدی وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہوں، اور یہاں پر لفظ آیا ہے وغدوا علی ہر دن قادرین، وہ سمجھے تھے کہ بالکل ہم جو سوچ رہے ہیں، ہم نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے، ہم نے جو فیصلہ کیا ہے، ہم بالکل اس پر قادر ہیں پوری طرح کرنے پر، یعنی جو ہم سوچ رہے ہیں ہمارے سوچ کے مطابق ہی ہو جائے گا۔ لیکن سبحان اللہ، ہم سب جانتے ہیں کہ انسان پلاننگ کرتا ہے اور ایک پلاننگ اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ سبحان تعالیٰ کی جو پلاننگ ہوتی ہے اس میں کسی انسان کا عمل دخل نہیں ہوتا، اور ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک تو پہلی بات کوئی برے کام کا ارادہ نہ کرے انسان، اور اگر کوئی ارادہ کرے بھی نیکی کا تو اس میں اس کو انشاءاللہ کہنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہی ایسا ہوگا، اور برے کام کے لیے تو کچھ بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال یہاں ہر دن کا لفظ آیا ہے، اور یہ آتا ہے کہ ہم ہر چیز پر قادر ہیں، یعنی بہت زیادہ غصے میں بھرا ہونا یا کنجوس یا مطلب دولت کو جمع کر کے رکھنا، یعنی ہم خود ہی لے لیں گے کسی کو نہیں دیں گے، اور ہم یہ کرنے پر قادر ہیں۔ یعنی ان کے پاس مال تو تھا لیکن وہ مزید چاہ رہے تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس اور مزید مال آ جائے، یا پورا کا پورا ہم خود ہی جمع کر کے رکھیں۔ تو عربی زبان میں یہ لفظ روکنے اور نہ دینے کے لیے بولا جاتا ہے، دل کے ارادے یا جو دل میں آپ نے ایک قصد کیا ہے، یا کوئی دل میں ارادہ کر کے آپ اس کو کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جلدی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی کام کو جلدی کر لینا، کسی کام کا دل میں ارادہ کر لینا، اور کسی کام کو کر گزرنے کا بالکل دل میں مصمم فیصلہ کر لینا، ارادہ کر لینا۔ تو وہ سمجھے تھے کہ ہم نے جو سوچا ہم اس پر قادر ہیں، اب یہ سارا کا سارا پھل ہمارے پاس آ جائیں گے، اس سارے کے سارے پھل ہمارے پاس آ جائیں گے، سارے کے سارے مال کے ہم مالک ہوں گے، اور ہم اپنے مال میں سے کسی کو حصہ نہیں لگانے دیں گے، کیونکہ اس مال کے مالک ایکچوئل مالک ہم ہیں، یہ ان کی سوچ تھی۔ تو قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے وہ بھی اتنے بہترین ہیں، الحمدللہ ماشاءاللہ، آپ ایک ایک اس پر غور کریں گے۔ لیکن فلما رأوها قالوا إنا لضالون، لیکن جیسے ہی وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ پہلے آپ دیکھیں لفظ اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کیا کہ لدالون، اس کے دونوں معنی ہوتے ہیں۔ دالون کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونا، راستہ بھٹک جانا، تو گمراہ انسان سیدھے راستے سے بھی ہو سکتا ہے، صراط مستقیم سے بھی وہ گمراہ ہو سکتا ہے، اور اس سے بھی ہوتا ہے، یعنی وہ راستہ بھی بھٹک جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم خود ہی کہنے لگے کہ شاید ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، یعنی جب وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو وہ باغ ہی نہیں نظر آ رہا ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ رات اندھیرے میں نکلے تھے، یعنی بالکل صبح ہونے سے پہلے پہلے نکلے تھے تو اندھیرا تھا، تو وہ سمجھے کہ شاید ہم یہ اندھیرے میں ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، ہم کو ہمارا باغ نہیں مل رہا ہے۔ جی بالکل صحیح بات ہے کہ ایک تو افسوس ان کے حال پر، یا جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے حال پر افسوس، اور وہ اپنی چالیں چل رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی پلاننگ کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سب پر حاوی ہوتی ہے۔ تو اب وہ یہ سوچے ہوئے تھے کہ ہم تو اس چیز پر قادر ہیں، وہ پورے ارادے سے نکلے کہ بس اب یہ سارے پھل ہم جمع کرنے والے ہیں، غریبوں کو مسکینوں کو بالکل اس میں سے ایک پائی بھی لینے نہیں دیں گے، اور جب وہاں پہنچے تو ان کو لگا کہ شاید ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔ لیکن یہ لدالون، آپ دیکھیں کہ جو لفظ اس میں دونوں معنی آ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ کو انہی پر کس طرح سے چسپاں کر دیا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس پر فٹ کر دیا کہ ہم دالون کس کو کہتے ہیں، عام زبان میں اگر ہمارے اسلامک لینگویج میں ہم کہیں تو لدالون کون لوگ ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ زیادہ تر کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ گمراہ لوگوں کے لیے نا، جی، بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے، گمراہ لوگوں کے لیے، جو گمراہ جو راستہ گم کر دیتے ہیں، جو صراط مستقیم پر سے ہٹ جاتے ہیں۔ جو اسلام کی شاہراہ سے ہٹ کر کوئی اور راہ استعمال کر لیتے ہیں یا جو اسلام کو حاصل کرنے کے بعد قبول کرنے کے بعد پھر بھٹک جاتے ہیں سمجھے. تو آپ دیکھیں کہ دونوں لفظ دونوں معنی اس میں آ گئے کہ انہوں نے خود ہی کہا کہ ہم گمراہ ہو گئے, ہم بھٹک گئے یا ہم بھٹکنے والوں میں سے ہیں. یعنی ایکچولی اس میں ایک معنی یہ ہے کہ ہم اپنے باغ کا راستہ بھول گئے, اور دوسرا معنی یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی. یعنی ہم نے جو ڈسائڈ کیا تھا وہ دراصل میں ہماری گمراہی کا فیصلہ تھا, ہم بھٹک گئے تھے. لہذا ان کو فوراً یہ احساس ہوا تو انہوں نے کہا کہ انا لضالون بل نحن محرومون. اب ان کو احساس ہوا بلکہ ہم محروم رہ گئے. یعنی تھوڑی دیر بعد جیسے ان کو احساس ہوا کہ نہیں یہ تو ہمارا ہی باغ ہے, تو پھر خود ہی کہنے لگے کہ نہیں ہم تو محروم ہی رہ گئے. یعنی ہم جو چیز حاصل کرنا چاہ رہے تھے, جس کو ہم نے کہا تھا اللہ ہر دن کہ ہم قادر ہیں اس کو حاصل کرنے پر, اللہ ہر دن قادرین کہ ہم اس چیز کو حاصل کر لیں گے, ہم اس کو سمیٹ لیں گے, ہم یہ فیصلہ کرنے پر پوری طرح قادر ہیں کہ ہم پھلوں کو جمع کر کے لے آئیں گے, لیکن وہ کہہ رہے کہ ہم تو محروم ہو گئے, ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا. یعنی پہلے جتنا ملتا تھا, جو ایک حصہ ملتا تھا, اب تو ہم اس سے بھی محروم ہو گئے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں قرآن کا ایک ایک لفظ کتنا اہم ہے. اور انہوں نے آپس میں وعدہ کیا اور آپس میں قسمیں کھائی کہ صبح ہوتے ہی ہم پھل نکال لیں گے, اور مسکینوں اور غریبوں کے آنے سے پہلے ہی ہم ان پھلوں پر قادر ہو جائیں گے لینے پر. اور جیسے ہی صبح سویرے وہ نکلے کہ پھل لے آئیں گے. اب آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ اسی دوران اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اسی دوران باغ پر ایسا کچھ پالا پڑ گیا. اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی نہیں فرماتے کہ کیا مصیبت آئی تھی. اور فأصبحت كالصريم, یعنی جب وہ صبح سویرے نکلے لینے کے لیے, سو کر تھوڑی دیر کے لیے سو کر اٹھے ہوں گے, اور صبح سویرے جب پہنچے تو ایک بلا اس باغ پر پھر گئی, اور اس کا حال ایسا ہو گیا کہ گویا کوئی وہاں پر کوئی فصل ہو ہی نہ, کٹی ہوئی فصل. یعنی وہ ساری فصل کٹ گئی یا جل گئی. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس باغ میں آگ لگ گئی, بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اتنی بارش برسی کہ وہ بالکل ہی بہہ گیا باغ. بہرحال جو بھی کچھ ہوا, یہاں پر اللہ تعالیٰ صرف اتنا فرمایا کہ فأصبحت كالصريم, بس وہ بالکل ہی کٹی ہوئی فصل کی مانند ہو گیا, بالکل بیکار ہو گیا, راکھ کا ڈھیر ہو گیا. اور وہ اس بات پر یہ برا کام کرنے پر دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہے تھے, بہت بے چین تھے, ایگر تھے, یعنی اس برے کام کو کرنے کے لیے بہت ہی انتوزیاسٹک تھے. آپ دیکھیں کہ ایک تو برا کام ہے, یعنی کسی یعنی ایک نیکی سے وہ رک رہے ہیں, یا لوگوں کو ان کا حق نہیں دے رہے ہیں, اور جو ان کے والد جو نیک کام کرتے تھے اس کو وہ بے وقوفی کا کام کر رہے ہیں, اور اپنے اس کام پر کہ وہ لوگوں کو نہیں دیں گے اس پر بہت زیادہ آپس میں خوش ہیں, انتوزیاسٹک ہیں, اور بے چین ہے کہ بس کسی طرح ہم اس پر قادر ہو جائیں تاکہ کوئی مسکین ہمارے باغ میں نہ آ سکے صبح سویرے. اور یہ پانچ آیت میں اللہ تعالیٰ نے پورا نقشہ کھینچ دیا ہے. صبح جب وہاں پہنچے تو گارڈن ہی نہیں تھا, وہاں پر جو ہے بالکل کٹی ہوئی فصل کی مانی, یا تو بالکل ہی صاف چٹیل میدان بن گیا, یا راکھ کا ڈھیر ہو گیا, یا پانی سے بہہ گیا, کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر. یعنی الفاظ اتنے جامع ہیں کہ اس میں کچھ بھی مانی آ سکتے ہیں. فأصبحت كالصريم, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسی کسی بھی سوچ سے ہم لوگوں کو. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انہوں نے خود ہی کہا کہ ہم شاید بھٹک گئے ہیں, ہم راستہ بھٹک گئے یا صراط مستقیم سے بھٹک گئے, گمراہ ہو گئے. یعنی فزیکلی بھی وہ راستہ بھٹک گئے تھے, اور اسپرچولی بھی دیکھا جائے تو وہ راستہ بھٹک گئے تھے, اور اسپرچولی اگر روحانی دیکھا جائے تو روحانی طور پر ان کا راستہ بھٹکنا کیا تھا. کیا تھا ان کا راستہ بھٹکنا؟ ہاں, یعنی سیدھی راہ سے محروم ہو گئے تھے, ان کی روح بھٹک گئی تھی, ان کے دل کے اندر نیکی کے کرنے کا جذبہ نہیں رہا تھا, وہ نیکی کو برا سمجھ رہے تھے اور برائی کو اچھا سمجھ رہے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو دینا تھا وہ اس سوچ سے محروم ہو گئے تھے, تو اس لیے وہ راستہ بھٹک گئے. تو روحانی طور پر بھی وہ راستہ بھٹک گئے, لیکن پھر انہوں نے کیا کہا کہ بل نحن محرومون, ہم جان گئے ہم محروم ہیں, ہماری بخیلی اور کنجوسی کی وجہ سے ہم اپنی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے. اب یہاں پر دیکھیے کہ پھر اب ایک جملہ جو بتایا گیا کہ قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون, جو اس نے کا ایک اوسط آدمی تھا, یعنی جو ان کے بیچ کا بھائی تھا, تو اس کے دونوں معنی ہیں کہ جو مڈل میں جو بھائی تھا, اور یہاں پر بہت ہی زو معنی جملہ ہے. سبحان اللہ, قرآن کے الفاظ میں کتنی گہری آپ دیکھیں کہ معنویت پائی جاتی ہے کہ آپ اس کے کئی ترجمے کر سکتے ہیں ماشاء اللہ. اور ہر ترجمہ اپنی جگہ اتنا پرفیکٹ ہے ماشاءاللہ کہ آپ اس کو کسی بھی طریقے سے سوچیں، کسی بھی طریقے سے ایکسپلین کریں، ہر جگہ سے آپ کو اس کی کوئی نہ کوئی خوبی نظر آئیں گی ماشاءاللہ. تو ان کا جو اوسط تھا، تو یہاں پر اوسط سے مراد اس لفظ میں بہت سارے فائدے ہیں مفسرین بتاتے ہیں، اور اس کے بہت گہرے معنی ہیں. جو بیچ کی سوچ رکھنے والا تھا، جو اعتدال پر مبنی سوچ رکھنے والا تھا، اور جو انٹلیکچوئل تھا ان کے اندر، یعنی جو دور اندیش تھا، جو دور کی نگاہ رکھنے والا تھا، تو وہ بھائی کہنے لگا. یعنی ضروری نہیں کہ وہ پانچ بھائیوں میں سے ایک بیچ کا بھائی تھا تیسرا نمبر، نہیں، یا چھ بھائیوں میں سے ایک بیچ کا بھائی تھا، نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر جو معتدل سوچ رکھنے والا شخص تھا، جس نے ان کو رات میں جب وہ یہ پلاننگ کر رہے تھے تو اس وقت اس نے ان کو روکا تھا، اس نے ان کو اس وقت ملامت کی تھی کہ تم نہ کرو یہ کام، کیوں کر رہے ہو. تو اس لفظ کے بہت وسیع معنی ہیں اور بہت ہی گہرے معنی ہیں. یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے اندر کا جو انٹلیکچوئل بھائی تھا، جو بہت ذہین تھا، جو بہت فہم و فراست والا تھا، اس نے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ لولا تسبحون، کہ تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے. تو یہاں پر تسبیح سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہاں پر تسبیح سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو دے رکھا ہے، تم اس کو اللہ تعالیٰ کے ضرورت مند بندوں پر خرچ کیوں نہیں کرتے. سبح یسبح ہم جانتے ہیں تیرنے کے بھی معنی میں آتا ہے، اور بہت تسبیح کرنے کے معنی میں آتا ہے، بہت سارے معنی ہیں اس کے اندر. تو تم جو ہے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے کیوں نہیں ہو آگے دینے کے لیے، یعنی تم کیوں وہ پھلوں کو روک رہے ہو اپنے پاس، تم اس کو خیرات کیوں نہیں کر دیتے، تم لوگوں کو دے کیوں نہیں دیتے. اور تسبیح کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو کیوں بھول گئے ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تو تم بھی لوگوں کو دینے والے بنو، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. اس کے کئی معنی ہیں ماشاء اللہ. قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، انہوں نے کہا کہ پاک ہے ہمارا رب، سبحان اللہ، وہ پکار اٹھے، واقعی ہم گناہگار تھے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک بھائی ہے، یہ کہیں نہ کہیں ہر جگہ ایک بھائی ضرور اچھا مل جائے گا آپ کو. آپ کو یاد آ رہا ہے کوئی واقعہ جس میں ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائیوں کو مشورہ دیا تھا کہ نہیں نہیں اتنا بڑا کام مت کرو، کوئی چھوٹا کام کر لو. جی ماشاء اللہ، ویری گڈ، بارک اللہ فیکی ماشاء اللہ. کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے، کہ جب انہوں نے سارے لوگوں نے قتل کا فیصلہ کر لیا، تو اس میں سے ایک نے کہا کہ نہیں نہیں قتل نہ کرو، بلکہ کیا کرو، کنویں میں ڈال دو. اور پھر یہاں پر انہوں نے کہا کہ قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین. آپ دیکھیں کہ تین الفاظ آئے، وہ اپنے آپ کو خود ملامت کرے تو تین الفاظ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا واقعہ بتایا. کہ پہلے انہوں نے کہا کہ الضالون، پھر کہا کہ ظالمون، اور پھر کہا کہ طاغون. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين، کہ وہ پکار اٹھے کہ ہمارا واقعی ہمارا رب پاک ہے، ہم گناہگار تھے. پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا. آخر کو انہوں نے کہا کہ افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کو یہاں پر یہ واقعہ پڑھ کر پھر وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب غلطی کا احساس ہوا تو ان کو کیا ہوا، آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. نہیں، اتنی خیر ان کے اندر باقی تھی، آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہا کہ ہم ہی کیا تھے، ہم ظالم تھے، ہم سرکش ہو گئے تھے، ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کراس کر گئے تھے. تو یہاں پر بھی آپ کو کچھ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ دوسرے واقعے میں بھی ان لوگوں نے کیا کیا تھا، اپنی غلطی کا اعتراف اور کن لوگوں نے کیا تھا، دو بار انہوں نے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے. جی، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو ہے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا، دو دفعہ اعتراف کیا، ایک تو یوسف علیہ السلام کے سامنے کیا اور ایک یعقوب علیہ السلام کے سامنے بھی کیا. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر دو دفعہ وہ کہہ رہے ہیں. پہلے تو کہا کہ انا کنا ظالمین، ہم ہی ظالم ہیں، ہم ہی نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا، اور انا کنا طاغین، اور بے شک ہم ہی سرکش ہو گئے تھے، ہم ہی بھٹک گئے تھے، ہم ہی اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری کو کراس کر گئے تھے، ہم ہی نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگا. کیونکہ یہ جو توغین کا مطلب ہوتا ہے جو باؤنڈری کراس کرنے والے، خود ہی اعتراف کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ان کے اندر یہ خیر باقی تھی. مفسرین کہتے کہ چونکہ ان کے اندر یہ خیر باقی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے صرف باغ کو ڈیمیج کیا، باغ کو ڈسٹروائے کیا، باغ پر پالا پڑا، باغ ختم ہو کر رہ گیا. تو دولت تو آنی جانی چیز ہے، دولت دوبارہ بھی کمائی جا سکتی ہے، اصل چیز کیا، انسان کی جان اور صحت باقی رہے. ان کے اندر خیر باقی تھی، انہوں نے غلطی کا اعتراف کیا، ان کے اندر کچھ نہ کچھ خیر تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سلامت رکھا، ان کو کچھ نقصان نہیں ہوا. اور اگر آپ غور کریں، جب ہم پڑھتے ہیں وہاں پر قارون کا واقعہ، تو آپ دیکھیں کہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی دولت سمیت کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ قارون کے ساتھ صرف اس کی دولت گئی تھی یا وہ خود بھی گیا تھا؟ جی وہ خود بھی غرق ہوا، اس کی دولت کے ساتھ خود ہی اندر دھنس گیا زمین کے اندر۔ سبحان اللہ، واقعی میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ کیسے قرآن کے واقعات میں ہمارے لیے غور و فکر کے لیے کتنے مقامات ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے کہ قارون تو اس کی دولت سمیت دھنسا دیا گیا زمین کے اندر، اس کو بھی دھنسا دیا گیا اور اس کی دولت کو بھی دھنسا دیا گیا، لیکن سبحان اللہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو سارے بھائی ہیں یہ سب کے سب زندہ صحیح سلامت رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر خیر باقی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑی بڑی مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں، ایک بڑا نقصان کچھ ہو جاتا ہے مال کا، لیکن الحمدللہ جان اور صحت سلامت رہتی ہے۔ اس وقت ہم ضرور سوچیں کہ الحمدللہ یہ کچھ ہمارے اندر خیر باقی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بڑا نقصان نہیں ہونے دیا، کوئی چھوٹے نقصان پر بات ٹال دی ہے۔ ورنہ ہم کیا ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹے نقصان پر اتنا روتے پیٹتے رہتے کہ ہائے میرا یہ نقصان ہو گیا، ہائے میرا وہ ہو گیا، تو نہیں، یہ سوچے کہ کچھ بڑا نقصان ہونے والا تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے نقصان پر بات ٹال دی ہے، اور مجھے غور و فکر کرنا تھی کہ میری کیا غلطی تھی، میں نے کوئی چیز جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کی تھی میں نے کہیں روک تو نہیں دی اس کو، اور کہیں ہم پہلے زیادہ دیتے تھے تو ہم کبھی اب جو ہے کم تو نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے واقعی میں ہم انہیں قرآن کے واقعات سے کچھ سیکھنے والے بنے، تاکہ ہمارے اندر کچھ ایسی وہ غلطی ہو، کچھ ہمارے اندر ایسی کمی ہو تو ہم اس کو دور کرنے والے بنے۔ پھر جب انہوں نے اپنے آپ کو ہی بلیم کیا، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، اور اب ملامت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اور یہاں پر ایک اور بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ جو بھائی تھا، جو قال اوسطہم، جو مڈل والا بھائی تھا، جو ذہین تھا، جو انٹلیکچوئل تھا، جو دور اندیش تھا، فہم و فراست والا تھا، اس نے بھی صرف زبان سے روکا تھا، اس نے کچھ ایکشن نہیں لیا روکنے کے لیے۔ اگر وہ کوئی ایکشن لیتا تو وہ ان میں شامل نہ ہوتا، کم از کم کچھ حصہ ہو سکتا بچ جاتا، لیکن اس نے صرف زبانی کلامی بات کی، ان کو فورسفلی روکا نہیں، لہٰذا کیا ہوا، سب کے سب کا نقصان ہو گیا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اگر طاقت دی ہے زبان سے روکنے کی تو زبان سے روکیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے ہاتھ سے روکنے کی، فزیکلی ہم کسی کام کو روک سکتے ہیں برے کام کو، تو ہم ضرور روک دیں تاکہ بڑے نقصان سے ہم بچ سکیں۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اسا ربن، اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کے بارے میں فرما رہا ہے، ان کا جملہ، اسا ربن ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، کہ پہلے تو وہ افسوس کرنے لگے اپنے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے، اور ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، الی ربنا راغبون، ہم رغبت کرتے ہیں اپنے رب کی طرف، ہم واپس پلٹتے ہیں، ہم لوٹتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنی ان کے اندر خیر تھی کہ ان کو فوراً احساس ہوا، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنی تفسیر میں کہتے ہیں، ان کا جو کوٹیشن ہمیں ملتا ہے اس کی تفسیر میں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو اس سے بہتر باغ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اور کیسے، کیوں انہوں نے کہی یہ بات، کس بنا پر کہی انہوں نے، یقین کی بنا پر۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی قرآن میں اسا کا لفظ آیا ہے ایسے واقعات میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ جب بھی ایسے معاملات میں قرآن میں اسا کا لفظ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور وہ چیز عطا کرتا ہے۔ تو یہاں پر اسا لفظ آیا ہے نا، کہ اسا ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، امید ہے ہمارا رب ہم کو بدل دے گا اس سے بہتر، اور بے شک ہم لوٹنے والے ہیں اپنے رب کی طرف، ہم رجوع کرتے ہیں اپنے رب کی طرف، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اپنی غلطی پر نادم ہیں، ہم شرمندہ ہیں، اور ہم کو ہمارے رب سے امید ہے، ہم مایوس نہیں ہوئے ہیں، ہم کو مایوسی نہیں ہے کہ اچھا اب یہ باغ چلا گیا، اس پر روتے پیٹتے بیٹھے رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے مزید شکایتیں کرو اللہ تعالیٰ سے، نہیں، بلکہ کتنی اچھی بات ہے، آپ دیکھیں کتنی امید والی بات ہے۔ جی بالکل، یعنی ایک امید ہے ان کو اس میں، اور یہی ایک مومن کو امید ہونی چاہیے کہ جب اگر ہمارا 10%, 50%, 60% کتنا بھی پرسینٹ نقصان ہو ہمارا، ہم اس کے باوجود بھی کیا رکھیں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بہتر بدل دینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمانے کی، تو دنیا کا عذاب تھا اور آخرت کا عذاب تو اس سے زیادہ بڑا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیا لیا، صرف باغ لے لیا، لیکن اگر کوئی توبہ نہیں کرتا ہے اور رجوع نہیں کرتا ہے تو آخرت میں تو پھر اس کو ہمیشہ کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ تو اس کے پیچھے جو وزڈم ہمیں نظر آتی ہے کہ ہر آزمائش میں انسان کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پوری طرح نقصان نہیں پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اگر ان میں خیر دیکھتے تو ان کے حصہ باقی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ. تو انسان ہر آزمائش انسان کو کچھ نہ کچھ فائدہ دیتی ہے, کچھ نہ کچھ اس کو فائدہ پہنچاتی ہے. ہم بھی ہر مصیبت, اللہ نہ کرے جو کوئی مصیبت ہم پر آتی ہے یا کوئی آزمائش آتی ہے, کوئی نقصان ہوتا ہے, تو اس پر ہم غور و فکر کریں, سوچیں کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے کیا فائدہ پہنچانا چاہتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ میری کیا مدد کرنا چاہتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ پر کیا رحم فرمانا چاہتا ہے. اور آپ کو ضرور اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی رحمت ضرور نظر آئے گی, کوئی نہ کوئی بلیسنگ, کوئی نہ کوئی نعمت آپ کو ضرور نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ نہ کچھ پوشیدہ کر رکھا ہے ان آزمائشوں میں, ان مشکلات میں. بس کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے اور امید رکھنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. تو اب دیکھیے کہ قارون کو تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پراپرٹی سمیت دھسا دیا تھا, لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے خود کو زندہ رکھا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہ کذالکا, یعنی یہ سزا, یعنی اب مکہ کے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم سوچو, ذرا غور و فکر کرو کہ تم کو بھی ہم نے اتنی نعمتیں دی ہیں, اور جو ہم نے اتنی نعمتیں دی ہیں تم اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرو. کیونکہ مکہ والے کیا کہتے تھے کہ ہم تو سردار ہیں, ہم تو مال و دولت میں آگے ہیں, ہمارے پاس سب کچھ ہے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہے دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب کچھ تم کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, کیونکہ وہ مال بھی خرچ نہیں کرتے تھے اللہ کی راہ میں, یہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, یتیم کی خبر گیری نہیں کرتے تھے, تو یہ کنجوسی اور بخیلی نہ کریں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں, یہ زینت بھی ہے اور اس میں آزمائش بھی ہمارے لیے. مال اور اولاد, یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں, یہ زینت ہے اور آزمائش دونوں ہیں ہمارے لیے. اب اس میں سیکھنے کے لیے ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں, لیکن جو چند سبق ہم کو یہاں موٹے موٹے نظر آتے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. کہ ایک شخص تھا, اس کا باغ تھا, وہ اپنے باغ میں سے مسکینوں کا حصہ نکالا کرتا تھا. جب تک وہ مسکینوں کے لیے حصہ نکالتا رہا اور مسکینوں کے لیے اس کے باغ میں کھلی آزادی تھی کہ آئیں اور کھائیں, تب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ دولت سے نوازا, اس کا باغ بہت زیادہ پھیلاتا تھا, اور وہ شخص پورے یمن میں مشہور تھا. یمن میں کیا بلکہ وہ عرب میں بھی مشہور ہو گیا تھا. لیکن جیسے اس کے بیٹوں نے کنجوسی اور بخیلی کے بارے میں سوچا, انہوں نے اس مال کو اپنا ذاتی مال سمجھا, اور انہوں نے یہ سوچا کہ یہ مسکین اور غریب آ کر کھا لیتے ہیں ہمارے پھل, اس کے تو حقدار ہم ہیں, ہم کو اس سے فائدہ حاصل ہونا چاہیے. جیسے ہی انہوں نے یہ بات سوچی, ان کا سارا جو تھا وہ بھی چلا گیا. تو آپ نہیں جانتے کہ آپ کے دینے کی وجہ سے آپ کو بھی رزق مل رہا ہو, یعنی آپ کسی اور کو دے رہے ہوں, آپ کسی اور کی خبر گیری کر رہے ہوں, آپ دوسروں کی ضروریات کو پوری کر رہے ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے آپ کو بھی نواز رکھا ہو. اور جیسے کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روز ہمیں دو فرشتے اترتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے. فرشتے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں مزید اضافہ کر, جتنا اس نے دیا اس کو اور اس سے زیادہ ڈبل مل جائے. اور جو بخیل ہوتا ہے اس کے لیے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس نے روکا ہے, اس کے لیے بھی تو روک دے رہے, استغفر اللہ. تو آج آپ دیکھیں کہ برکت کہاں سے آئے گی ہمارے گھروں میں, کیسے ہمارا ہاتھ کھلا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے لوگوں کو دینے سے روک رکھا ہے نا اپنے ہاتھ کو. آج وہ دل بڑا نہیں ہے ہمارا, وہ ہم نفس کے شوہ میں گرفتار ہیں, تنگ دلی, کنجوسی, بخیلی, کہ بس میرا میرا میرا. جی اب دیکھیں نا کہ وہ کتنا کچھ ملتا تھا وہ باغ کے مالکوں کو بھی, کہ وہ غریبوں اور مسکینوں کو دینے کے باوجود بھی بہت بچتا تھا ان کے لیے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو غریبوں کا حصہ تھا اس پر نظر رکھی, جو اپنا حصہ مل رہا تھا اس پر شکر گزاری نہیں کی, بلکہ جو دوسروں کو حصہ جا رہا تھا اس پر نظر رکھی اور کہا کہ وہ بھی ہمارے پاس آ جائے. تو کبھی بھی ایسے دوسروں کے حصے پر نظر نہیں رکھنی چاہیے. جو مل رہا ہے ہم کو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں, اور ہو سکتا ہے وہ جو دے رہے ہیں آپ اس کی وجہ سے آپ کو یہ مل رہا ہو. لہٰذا یہ مال اور اولاد یہ آزمائش ہیں. اب ہم غور کریں اور ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا دے رکھا ہے, میرے پاس کیا چیز ہے. مال و دولت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا عہدہ دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا ٹیلنٹ دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. وقت ہے میرے پاس, اولاد ہے, کیا میں اس میں کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاتی ہوں؟ اور اگر پہلے کبھی لگاتی تھی اور آج میں نے بند کر دیا, کیونکہ لوگ بہکاتے ہیں نا, یہ کیا تم 24 گھنٹے دین کے کام میں لگے رہتے ہو, اپنی بھی خود پرائیویٹ کوئی لائف ہوتی ہے, ذرا اپنے آپ پر بھی دھیان دو, ذرا اپنے بچوں کو بھی دیکھو, ذرا اپنے گھر والوں کو بھی دیکھو, رشتے داری نبھانا بھی ضروری ہے, ذرا اپنی ذات پر توجہ دینا بھی ضروری ہے. بند کر دو, اتنی کلاسز اٹینڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے, اتنا سیکھنے سکھانے کی کیا ضرورت ہے, جتنا سیکھ لیا بس ہے. ایسی باتیں سنتے ہوں گے آپ لوگ نا, کہ تم تو کچھ زیادہ ہی شدت پسند بن گئی ہو, تم تو کچھ زیادہ ہی اس میں انوالو ہو گئی ہو, تھوڑا سا وقت ہمارے لیے بھی نکالو, ہے نا. تو نہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو وقت دیا ہے تو یہ وقت میں ہمارے برکت, یہ دین کی راہ میں لگانے کی وجہ سے برکت ہے. آپ یقین جانے جیسے اللہ نہ کرے ہم یہاں سے نکلتے ہیں آپ دیکھیں ہمارے وقت کی وہ برکت بھی چلی جائے گی جیسے کہ باغ والوں کا ہوا تھا. تو کبھی بھی جتنا وقت لگا رہے ہیں اس کو یہ نہ سوچے کہ بس بہت دے دیا تھوڑا کم کر دو اس میں سے, نہیں بلکہ دل میں نیت رکھیں کہ جتنا دیا ہے کم ہی دیا ہے بلکہ اس کو اور زیادہ دینا ہے کہ جہاں دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو یہاں پر ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مال دیا ہے, اولاد دی ہے, ٹیلنٹ دیا ہے, جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے تو اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کریں. مال انسان کے لیے ایکچولی زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ بھی بنتا ہے, یعنی مالدار ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ بخیل ہونا یہ بری بات ہے, یہ ایک جو ہے خراب کوالٹی ہے. اور مال آپ کو فائدہ بھی دے سکتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ایک اللہ کے رسول کی حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں الفاظ ہیں کہ نعم المال الصالح الرجل الصالح, کہ کیا ہی اچھا ہے. کیا ہی اچھا ہے ایک صالح بندے کے لیے مال, یعنی پاکیزہ مال صالح بندے کے لیے کتنا اچھا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ بھی بات آپ یاد رکھیں کہ پہلے بھی ایک گارڈن کا مالک تھا, ہم نے پہلے وہ واقعہ پڑھا سورہ کہف میں, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دو باغ دیے تھے. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک باغ دے رکھا تھا, لیکن اس نے کیا کیا کہ اس باغ کو اپنی کمائی سمجھا, اپنی محنت کی کمائی سمجھا. آخرکار کیا ہوا کہ وہ باغ اس کے ہاتھ سے چلا گیا. تو یہ جو کچھ ہم کو ملتا ہے کس کی طرف سے ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی کی راہ میں دینے کا ہم نے سوچنا چاہیے. تو جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے رہیں گے, چاہے اپنا مال ہو, وقت ہو, صلاحیت ہو, ٹیلنٹ ہو, تب تب اللہ تعالیٰ ہماری صلاحیتوں کو, ہماری جو ارننگ ہے, جو کمائی ہے, مال ہے, دولت ہے, ٹیلنٹ ہے, ان سب کو اور مزید بڑھاتا رہے گا. لیکن اگر ہم جیسے ہی دینا بند کر دیں گے اور یہ سوچیں گے کہ یہ تو ہمارے اپنے لیے ہے, اس پر ہمارا اپنا حق ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا آپ کی ذاتی انجوائمنٹ تو کچھ ہو ہی نہیں رہی ہے, آپ تو اپنے لیے وقت نہیں دے رہے ہیں, آپ دیکھیں آپ کی صحت جواب دے گئی ہے یہ اللہ کی راہ میں کام کرتے کرتے. تو آپ دیکھیں کہ ہماری صحت ہم کو کیسے معلوم کہ اللہ کی راہ میں کام کرنے سے ماشاءاللہ اتنی اچھی اسٹیبلشڈ ہے. اگر ہم یہ کام نہ کرتے تو ہو سکتا اور برا حال ہوتا ہمارا, اللہ نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ کی راہ کے لیے ہم جتنا نکالیں گے, جتنا وقت دیں گے, جتنا مال دیں گے, جتنا سب کچھ کریں گے, اپنا ٹیلنٹ وہاں لگائیں گے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اسکالرس کا, آپ نے سنا ہوگا, وہ کہتے نا کہ ان کو جب انہوں نے ماسٹرز کیا یا پی ایچ ڈی کی اسلامیات میں, تو ان کو کالج اور یونیورسٹیز سے اتنی اچھی اچھی آفر تھی اور وہ ایک جگہ جاب کر بھی رہے تھے کئی ہزار یا ایک لاکھ سے زیادہ تنخواہ پر, لیکن جب انہوں نے دین کے کام کے لیے اپنی جاب سے ریزائن دے دی تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو بے وقوف ہیں, یہ کیا آپ نے بے وقوفی کی کہ اتنی اچھی بھلی جاب جس میں آپ کو اتنا پیسہ مل رہا تھا آپ نے چھوڑ دی, یہ تو بے وقوفی کا فیصلہ ہوا. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ بے وقوفی ہے یا عقل مندی. یہ تو ایسا سودا ہے اور ایسی ڈیلنگ ہے, ایسی بے ہے سمجھے, کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں اپنی یہ جاب بیچ کر جنت خرید لی اس کے بدلے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ میں. تو بہرحال وہ جو ہے دیکھیں کہ یعنی ایک اور بات ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ سوچے ہوئے تھے کہ مطلب ہم وہ فروٹس حاصل کر لیں گے. ہم مسکینوں کے آنے سے پہلے پہلے, صبح ہونے سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جاؤ تاکہ وہ پھل خود ہم توڑ لیں اور مسکین کچھ لینے نہ پائے اس میں سے. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کا یعنی ہم انسان بہت سارے پلاننگ کرتے رہتے ہیں, ہم سوچتے کہ اچھا کل یہ کر لیں گے, پرسوں وہ کر لیں گے, اور دین کے کام میں کٹوتی کر کے, اللہ تعالیٰ کی راہ میں کٹوتی کر کے فی سبیل اللہ ہم دوسرے کام کر لیں گے. لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ کچھ اور ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی تدبیر کچھ اور ہوتی ہے. اور پھر ان کے باغ پر پالا پڑ گیا, کچھ ایسی آفت آ گئی کہ وہ باغ باغ ہی نہیں رہا. لیکن یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. اس سے ایک اور بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ فوراً انہوں نے اعتراف کیا. آپ دیکھیں کہ جیسے وہ آپس میں یتلاومون قالوا یا ویلنا ان کنا طاغین, وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے لگے اور کہا کہ ہم ہی گناہگار تھے, ہم ہی سرکش ہو گئے تھے, ہم ہی نافرمان ہو گئے تھے. اس سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ آپ اور میں بھی کبھی ہم سے اللہ نہ کرے کوئی غلطی ہو جائے, کیونکہ ہم انسان ہیں نا, ہم بتا نہیں سکتے, ہم کو اپنے آپ پر کوئی اتنا اعتماد نہیں ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. ہم انسان ہیں, پھسلتے رہتے ہیں, غلطیاں ہوتے رہتی ہیں. لیکن ہم کیا کریں, جیسی ہی غلطی ہو ہم کو فوراً احساس ہونا چاہیے اور فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع, فوراً پلٹیں, فوراً توبہ کریں, فوراً استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے امید کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی فرمائے گا اور ہم سے جو غلطی ہوئی ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی مزید اچھی نیکی کی توفیق دے گا. یہ بھی دعا کریں ہم ساتھ میں. تو انہوں نے بھی کیا کہ ہمیں امید ہے اپنے رب سے, یعنی اپنے آپ کی غلطی کا اعتراف کیا, اپنے آپ کو خود سرکش کہا اور پھر کہا کہ ہمیں امید ہے ہمارے رب سے, یعنی پلٹ بھی رہے اپنے رب کی طرف, امید بھی اپنے ربی سے باندھ رہے ہیں. سبحان اللہ, اب دیکھیں یہی تو مومن ہوتے ہیں کہ ان کا یعنی اگر ان کو ان کے رب کی طرف سے کوئی مشکل آتی ہے, مصیبت آتی ہے, کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی, ہم سے کیا کمی ہو گئی, اور پھر وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتے ہیں, ندامت ہوتی ہے, ان کو معافی مانگتے ہیں اور پھر اپنے رب سے امید بھی رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہی ہمیں معاف کرنے والا ہے, ہمارا رب ہی ہمیں مزید عطا کرنے والا ہے. اور یہی بندے اور رب کا تعلق ہوتا ہے. کتنا خوبصورت تعلق ہے آپ دیکھیں کہ بندے کو کبھی بھی اپنے رب سے نہ مایوس ہونا چاہیے نہ تعلق کو منقطع کرنا چاہیے, ہمیشہ اپنے تعلق کو اپنے رب سے جوڑے رہیں دعاؤں کے ذریعے سے, امیدوں کے ذریعے سے. اور کبھی بھی مسکینوں کو دیتے وقت یہ نہ سوچے کہ یہ دینے سے کم ہو رہا ہے میرا, نہیں بلکہ ہمیشہ سوچے کہ دینے سے بلکہ میرا مال بڑھ ہی رہا ہے. اور پھر یہ جو یہ گارڈن کا مالک تھا, یعنی مکہ کے لوگوں کو کیوں سنایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال اولاد بیٹوں سے نواز رکھا تھا اور وہ مال پر وہ بہت فخر کرتے تھے مکہ والے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں, یہ مال پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں, اس کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے. اور جب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ, ان کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ پاکیزہ مال پاکیزہ بندے کے لیے, صالح بندے کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. کیا ہی اچھی نعمت ہے کہ ایک نیک اور صالح بندہ ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ مال سے بھی نواز رکھا ہو. تو ہم میں سے جتنے بھی ایسے دولت مند لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نواز رکھا ہو اور ماشاءاللہ نیکی کی توفیق بھی دی ہو, تو ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے اس کو ایک بہت بڑی نعمت کہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس مزید اپنے درجات کو بلند کر سکتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے, اور ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں سعودی عرب میں ہیں, آپ دیکھیں کہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت اچھے حال میں رکھا, اللہ کا شکر ہے. ہم کو کسی کا محتاج نہیں بنایا, ہم کو دینے والا بنایا ہے. تو لہٰذا ہم دینے والے بنے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ جو دے رہے ہیں اسی سے ہم کو مل رہا ہے. تو مسکینوں کا خیال رکھیں, ہمارے مال میں سے مسکینوں کا بھی حق ہے. اور آپ سوچیں کہ اس گارڈن کے آس پاس کہا جاتا کہ کوئی دیوار ہی نہیں تھی, یعنی ماشاء اللہ. آپ دیکھیں کہ اس شخص کی آپ دریا دلی دیکھیں, جنروسٹی دیکھیں آپ, کہ اس نے دیوار ہی نہیں بنائی تھی تاکہ کوئی مشکل ہی نہ رہے لوگوں کو آنے کے لیے. تو ہم بھی ایسے ہی کریں کہ لوگ ہم سے ایزیلی بات کرنے والے بنے, کہ ایزیلی کہیں کہ اچھا اگر ان کو کوئی ضرورت ہے تو لوگ ہم سے ایزیلی پوچھ کر اس کو, ہم ان کی ضروریات کو پورے کرنے والے بنے. تو بنی اسرائیل میں بھی اتنے اچھے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں ماشاء اللہ, کہ جنہوں نے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. تو ہم بھی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنے. اگر ہم خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید دے گا, اور ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور مال میں کمی نہیں ہوتی ہے, صدقہ کرنے سے مال میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی ہے بلکہ اضافہ ہوتا ہے. تو کوئی بھی بات کے لیے ہم کبھی اپنی صرف ذات کا نہ سوچیں, اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں کسی بھی چیز کو. انفاق فی سبیل اللہ سے کبھی جان چرائی تو ہمیشہ ہی باغ والوں کا واقعہ سوچنے کے, اگر ہم انفاق کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں تو سوچنے کے اللہ نہ کرے کہ ہمارے مال میں بھی کہیں کمی نہ ہو جائے. تو اصل چیز کیا ہے کہ ہم اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اللہ کرے کہ ہم اپنا جو کچھ ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنے, اور جو بھی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اس کو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنے, تاکہ ہم کو مزید وہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ اور اس سے نوازتا جائے صلاحیتوں سے, اور مزید اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیلنٹ دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق سیکھنے والا بنائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ سوال تھا آپ کا؟ جی بالکل. کچھ لوگ زکات بھی نہیں ادا کرتے جو کہ فرض ہے, کیونکہ زکات اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو آپ تو ایمان سے خارج ہو جائیں گے. تو زکات تو فرض ہے, وہ تو دینا ضروری ضروری ہے. اور کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ رمضان میں ہم نے زکات دے دی, مطلب انفاق کر لیا. تو آپ دیکھیں کہ رمضان میں آپ نے زکات دی تو وہ تو آپ نے ایک فرض ادا کیا ہے, وہ کوئی آپ نے ایکسٹرا کام نہیں کیا. اگر رمضان میں آپ انفاق کرتے ہیں زکات کے علاوہ, تب اصل میں وہ پھر انفاق ہوگا. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے تھے نیکی کرنے میں, صدقہ و خیرات کرنے میں, لوگوں کی مدد کرنے میں. تو ہم کو بھی رمضان میں ایکسٹرا نیکی کرنی ہے, نفل انفاق کرنا ہے. زکات تو اینی ہاؤ ہر حال میں آپ کو دینی دینی ہے, اس سے کیوں آپ نے کوئی ایکسٹرا کام نہیں کیا. اصل چیز تو آپ کو انفاق کرنا ہے. الحمدللہ, بارک اللہ فیک زرینہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو بھی ہم نے پڑھا سنا اور سیکھا سمجھائے اس کو ہمارے عمل میں بھی لانے والا بنائے, اور ہم سب بھی یہ کام کرنے والے بنے. نہیں, شعیب علیہ السلام کے بارے میں نہیں آتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے مدین تو وہاں پر وہ شعیب علیہ السلام تھے, تو وہ کوئی اوتھینٹک خبر نہیں ہے. ایکچولی اس میں تفسیری روایت میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام کے فالوورس میں سے تھے, وہ یعنی جن کی بیٹی سے موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا تھا وہ شعیب علیہ السلام کے فالوورس میں سے تھے, ایک مسلمان شخص فالوورس میں سے تھے, خود شعیب علیہ السلام نہیں تھے. ربنا تقبل منا ومنکم, اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے یہ ساری کوششیں, اور اللہ کرے کہ اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملے. انشاءاللہ ہم کو دنیا میں نہیں چاہیے, بس آخرت میں اس کا اجر ملے, اور ہمارے اجر کو اللہ تعالی محفوظ رکھے. کیونکہ سب سے زیادہ ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ کہیں ہم دنیا میں حاصل کرنے والے نہ بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اجر کو آخرت کے لیے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے وقت میں بھی برکت دیں انشاءاللہ, کیونکہ آپ لوگوں نے بھی اتنا وقت لگایا تبھی تو ہم کچھ کر سکے نا الحمدللہ. جی, پہننے والے زیورات پر بھی زکات ہے. اور لقمان علیہ السلام کا ہم کرنے والے تھے, لیکن ایکچولی ان کی بالکل بہت زیادہ ہی جو ان کے بارے میں ہیں صرف سنی سنائی باتیں ہیں یا لوگوں کی خود کی لکھی ہوئی باتیں ہیں. ان کے بارے میں قرآن اور حدیث دونوں بالکل ہی خاموش ہیں. صرف قرآن میں جو واقعہ ملتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی, اس لیے ہم نے اس کو کینسل کر دیا کرنا. الحمدللہ, جزاک اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے, اور اللہ تعالیٰ ان کے بھی وقت میں برکت دے, مال میں, رزق میں برکت دے, اور ہم کو اسی طرح نیکیوں میں ایک دوسرے کا ساتھی بنائے انشاءاللہ. دیکھتے ہیں شافع انشاءاللہ, کچھ ہوا تو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ پھر آج ابھی کلاس ختم کرتے ہیں, اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال نہیں ہے تو. اشراق کا وقت آپ دیکھیں کہ یہاں کے حساب سے, یہاں ہم نے یہاں کے امام صاحب سے معلوم کروایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ 10 بجے تک, یہاں کے 10 بجے تک رہتا ہے, کیونکہ 10 بجے پوری طرح سورج نصف النہار تک آ جاتا ہے, تو 10 بجے کے بعد نہیں پڑھنا چاہیے اشراق. اور اشراق اور نماز ظہر دیکھا جائے تو ایک ہی ہے. اشراق بالکل شروع میں آپ پڑھتے ہیں, نماز ظہر اس وقت پڑھی جاتی ہے جب آپ سورج تھوڑا سا زیادہ گرم ہو جاتا ہے, اوپر پہنچ جاتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ جب بکری کے یا اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگے, یعنی دھوپ اتنی تیز ہو جائے دھوپ کی جس سے بچے کے پاؤں جلنے لگے, اس وقت وہ دوحا کا ٹائم ہے. تو ہے ایک ہی نماز, اگر آپ اس کو شروع میں پڑھ لیتے ہیں تو وہ اشراق ہوگی, اگر آپ اس کو تھوڑا ڈیلے کر کے پڑھتے ہیں تو وہ دوحا ہو جائے گی. اچھا ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کے بارے میں دو رائے ہیں قصر کرنے کے بارے میں کہ حرم میں تو آپ پوری نماز پڑھیں گے لیکن آپ ہوٹل وغیرہ میں ہیں تو قصر کر سکتے ہیں کیونکہ حرم میں نماز پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اگر آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو پوری نماز آپ پڑھیں کیونکہ اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے, اور اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ قصر کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ہوٹل میں ہیں تو قصر کریں, اور حرم میں ہو تو حرم میں بہتر ہے کہ پوری نماز اگر آپ پڑھیں تو پوری نماز پڑھیں, لیکن قصر بھی کر سکتے ہیں آپ وہاں پر. جی وتر آخری نماز ہے, لیکن اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے پڑھنے کو تو بعد میں آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. وتر آخری نماز بنانے کے لیے کہا ہے اللہ کے رسول نے. اگر آپ کو اپنے اوپر اتنا زیادہ وہ ہے کہ آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے تو وتر چھوڑ دیجئے, لیکن اگر آپ کو یہ ہے کہ تہجد کے لیے اٹھنے میں مسئلہ ہے کہ ہو سکتا ہے نیند سے آپ جاگیں یا نہ جاگیں, تو آپ وتر پڑھ کے سو جائیں, بعد میں اٹھ کر آپ چاہیں تو دو نفل نماز پڑھ سکتے ہیں, جتنی بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں نفل نماز. جی وتر کے بعد نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. انفاق کی میننگ ہے اللہ کی راہ میں دینا, خرچ کرنا. ویسے انفاق نفاقہ سے نکلا ہے, نفاقہ کہتے ہیں ٹنل کو, سرنگ کو کہا جاتا ہے. تو یہ لفظ انفاق قرآن میں اسلامی ٹرمنالوجی میں استعمال کیا گیا. ایک تو انفاق اسی سے منافق بھی بنا, کیونکہ منافق کے بھی دو منہ ہوتے ہیں, زبان سے وہ اقرار کرتا ہے ایمان کا لیکن ایمان اس کے دل میں ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ وہ سرنگ کی طرح نیچے سے نکل جاتا ہے. اور ایک مومن جو ہوتا ہے تو اس کے پاس بھی مال جمع نہیں ہوتا ہے, وہ مال کو جمع نہیں کرتا ہے, وہ مال کو سرنگ میں ڈالتے رہتا ہے. تو سرنگ میں اگر آپ مال ڈالیں گے, یعنی جس کے دو منہ ہو سمجھے, کوئی ایک ڈبہ ہے آپ کے پاس, ایک باکس ہے, وہ اوپر سے بھی کھلا ہے نیچے سے بھی کھلا ہے, اگر آپ اوپر سے پیسے ڈال رہے تو کیا ہوگا, نیچے سے گر جائیں گے, جیسے ٹنل ہوتی ہے. تو اسی لیے انفاق کہا گیا کہ آپ اوپر سے ڈالیں گے تو نیچے نکل جائے گا. ہاں اگر کوئی اپنا حساب کر کے ہر مہینے زکات نکالتا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے. انشاءاللہ شافیہ. کل 17 رمضان تھی نا, ویسے 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی تھی. کچھ بولنے کی ضرورت نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جنت یا جہنم کا ذکر آتا تھا, یعنی قرآن پڑھتے پڑھتے تو جب جنت کا ذکر آتا تھا تو آپ اپنا لہجہ مانگنے والا بنا لیتے تھے, یعنی ایسا ذکر کرتے ایسا پڑھتے تھے اس کو کہ جیسے آپ سوال کر رہے ہیں جنت کا, اور جب جہنم کا ذکر آتا تھا تو اس سے پناہ مانگتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ جب اس طرح کا ذکر ہے تو اگر رو سکتے ہو تو رو, اور اگر رو نہیں سکتے تو کم از کم رونے کی شکل بنا لو اگر جہنم کا ذکر آئے تو. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے جہنم سے, اور اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. میرا یہ نظریہ ہے کہ ہم ایسا کریں, حدیث جتنا ہم پڑھتے رہیں گے نا, عربی میں حدیث آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی, انشاءاللہ اور بار بار اس کو پڑھتے رہیں. اور قرآن کے لیے آپ لوگ ایک یہ مشورہ رکھیں کہ مشورہ قبول کریں کہ روزانہ ایک آیت تو بھی یاد کریں, کہ ایک آیت روز اپنے لیے بنا لیں. دیکھیں 10 سال, اگر 10 سال گزرتے ہیں جیسے کہ استاذہ نے بھی ابھی یہی کہا تھا نا کچھ دنوں پہلے, کہ آپ ایک آیت کو بھی کم از کم کر لیں. اور بہت سارے اسکالرس کہتے ہیں, جیسے کہ جو حفظ قرآن کروانے والے کچھ گروپس ہیں, کچھ سال پہلے یو پی ایم میں یونیورسٹی میں کچھ ایک کہیں سے ڈیلیگیشن آیا تھا اور وہ لوگوں نے قرآن حفظ کرنے کے ٹپس بتائے تھے, تو اس میں انہوں نے یہی بات بتائی تھی کہ آپ ایک آیت, یعنی آپ ٹارگیٹ بنا لیں کہ مجھے روز ایک آیت یاد کرنی ہے. اور ایک بہت بڑے قاری ہیں, مجھے اس وقت ان کا نام نہیں یاد آ رہا ہے, تو وہ کہتے کہ وہ ڈاکٹر چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, بچوں کے ڈاکٹر ہیں, بہت مصروف تھے, تو انہوں نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا تھا. لوگوں نے ان کو بہت ڈرایا کہ آپ ڈاکٹر ہیں, اتنا مصروفیت والا پیشہ ہے آپ کا, آپ کیسے حفظ کر سکیں گے. تو ان کے استاد سے انہوں نے جا کر مشورہ لیا, تو ان کے استاد نے کہا کہ تم روزانہ 3 آیتوں کا ٹارگیٹ بنا لو کہ میں 3 آیتیں روز یاد کروں گا. اور اب ماشاءاللہ وہ پورے دنیا میں بہت بڑی بڑی جگہوں پر بلائے جاتے ہیں قرآت کے لیے, بہت بڑے قاری ہیں, پورا قرآن حفظ کر چکے ہیں اور اپنے پیشہ ورانہ مصروفیت کے ساتھ, یعنی انہوں نے کبھی اپنا کلینک بند نہیں کیا, بچوں کی یعنی جو ڈاکٹر ہے وہ بچوں کی تو دیکھ بھال کرتے رہے, اپنا کلینک بھی چلاتے رہے اور پورا قرآن بھی حفظ کر دے, اور اتنی اچھی قرآت ہے ان کی کہ ان کو لوگ قرآت کے لیے بلاتے ہیں. تو ایک ٹارگیٹ بنا لے, ہر ایک کو اپنا اپنا احساس ہوتا ہے کہ میں روز ایک آیت یاد کر سکتی ہوں, کچھ کسی کو ہوتا ہے کہ تین آیتیں یاد کر سکتے ہیں. تو وہ قاری کے استاد نے بھی ان سے کہا تھا کہ تین آیتیں, انہوں نے استاد سے کہا کہ تین آیتیں بہت کم ہیں, میرا حافظ الحمدللہ اچھا ہے, آپ مجھے زیادہ کا کہیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, صرف تین رکھو, کم سے کم رکھو تاکہ اپنے ٹارگیٹ کو پورا کر سکو. تو لہٰذا ایک آیت آپ لے لیں, دو آیت لے لیں یا تین آیت لے لیں انشاءاللہ, تاکہ پھر وہ آپ کو یاد رہ سکیں. روزانہ ریوائز کریں, روزانہ یاد کریں, اور جتنا ہم قرآن اور حدیث کی مجلسوں میں انوالو رہیں گے, آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ اتنا تیز کر دے گا کہ آپ کو خود بخود چیزیں یاد ہو جائے گی. الحمدللہ یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ جب آپ پڑھتے پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھاتے پڑھاتے رہتے ہیں الحمدللہ, تو آپ کو خود بخود چیزیں یاد ہو جاتی ہیں, آپ کو اسپیشلی یاد نہیں کرنا پڑتا. قرآن کی کئی آیت ایسی ہیں جو آپ کو خود بخود یاد ہو جائیں گی. ماشاءاللہ, ویری گڈ. انشاءاللہ بچوں کی تربیت پر بھی ایک دن رکھیں گے زرینہ اور شافیہ, جزاک اللہ خیرن آپ لوگوں کے مشورے کے لیے. انشاءاللہ رکھیں گے, جو جو آپ لوگوں نے آئیڈیاز دیے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس پر بھی ہم لوگ رکھیں انشاءاللہ.